يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على محمد سيد بريته وعلى إترته وأهل بيته أما بعد يا عباد الله أوصيكم نفسي أوصيكم ونفسي بتقوى الله أي بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقوی دیتا ہوں کہ یہی تقوی بہترین زاد راہ ہے تقوی انسان کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے تقوی انسان کو اس مقصد سے ہمکنار کر سکتا ہے تقوی انسان کی اس خواہش کو تکمیل کر سکتا ہے جو اس کی فطرت کی گہرائیوں میں پائی جاتی ہے ہر انسان فطری طور پر معنوی کمالات کا خواہاں ہے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو زیادہ سے زیادہ کمالات سے آراستہ کر سکے البتہ وہ تشخیص میں غلطی کر بیٹھتا ہے اس کی فطرت جس چیز کی خواہاں ہوتی ہے اس تک پہنچنے کے بجائے بھٹکتے بھٹکتے وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے لگتا ہے جس کی طرف اس کی فطرت کا رجحان ابتدا میں نہیں تھا فطری طور پر انسان کمال مطلق کا خواہاں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ تاریخ بشریت کا کوئی ایسا دور نہیں گزرا ہے جب انسان اس کی جستجو میں نہ رہا ہو آثار قدیمہ کی جب تلاش کی جاتی ہے تو ہر دور میں ایسے آثار اور ایسی علامتیں نظر آتی ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی دور اور کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں تھا جب انسان اس کمال مطلق کی جستجو میں نہ رہا وہ کمال مطلق جو انسان کا گمشدہ ہے وہ خدا کے سوا کچھ اور نہیں ہے کیونکہ انسان کو زندگی میں کچھ بھی مل جائے انسان مطمئن نہیں ہو پاتا ہے اسے آگے کی تلاش ہوتی ہے انسان کبھی یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسے دولت مل جائے تو یہی اس کا کمال ہے لیکن دولت مل جانے کے بعد بھی اسے چین نہیں ملتا اسے سکون نہیں ملتا پہلے وہ سمجھتا ہے کہ شاید دولت کی مقدار کم ہے اگر مقدار میں اضافہ ہو جائے تو اس کے دل کو سکون مل جائے گا اس کی فطرت کی خواہش کی تسکین ہو جائے گی لیکن زیادہ سے زیادہ دولت مل جانے کے باوجود افسانوی دولت کا مالک ہو جانے کے باوجود اس کی جستجو ختم نہیں ہوتی ہے اس کی خواہشوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ جسے وہ اپنا کمال مطلوب سمجھ رہا تھا جسے وہ آواز فطرت سمجھ رہا تھا جسے وہ فطرت کی طلب سمجھ رہا تھا فطرت کی طلب وہ نہیں ہے فطرت کی طلب خدا ہے کمال مطلق قرب خدا ہے جب تک قرب خدا میسر نہ ہوگا اس وقت تک انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا خدا تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے کس طرح سے قرب خداوند متعال حاصل کیا جا سکتا ہے کوئی راستہ دکھانے والا تو ہونا چاہیے کوئی بتائے تو کہ وہ کمال مطلق ہمارا ہے کہاں. دنیا میں بہت سے راستہ بتانے والے ہیں, مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. کوئی اس راستے کا نام تصوف رکھتا ہے, کوئی اس راستے کا نام عرفان رکھتا ہے, کوئی اس راستے کا نام ریاضت رکھتا ہے, کوئی اس راستے کا نام تپسیا رکھتا ہے. ہر قوم میں, ہر ملک میں, ہر مذہب میں آپ کو راستہ دکھانے کے دعویدار مل جائیں گے. لیکن راستہ تو وہی دکھا سکتا ہے جو خود منزل تک پہنچ چکا ہو. جسے خود منزل کا علم نہیں ہے, جسے خود راستے کا پتہ نہیں ہے, وہ دوسروں کو راستہ کیا سکھائے گا؟ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہی بتا سکتے ہیں جنہیں خود اللہ نے اس کام کے لیے مامور کیا ہے. وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں, وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں, پیغمبروں کے اوصیاء ہیں, خصوصاً خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کے اوصیاء یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی تعلیمات سے ہم وابستہ ہو کر کے, جن سے فیض حاصل کر کے اپنے اس کمال مطلوب کو حاصل کر سکتے ہیں, اپنی اس فطری خواہش کی تسکین کا انتظام کر سکتے ہیں. اللہ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا, ساری شریعتیں, سارا دین, ساری تعلیمات, سارے قوانین, وہ واجبات ہوں یا یہ جو ہے محرمات, مستحبات ہوں یا مکروہات, سب کچھ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے. اگرچہ بعض آیتوں میں انبیاء کے آنے کا مقصد, شریعتوں کے آنے کا مقصد, کتابوں کے آنے کا مقصد قیام عدل بیان کیا گیا ہے. سورہ حدید کی 25 آیت میں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے رسولوں کو بھیجا, کتابیں نازل کی, رسولوں کو کھلی اور آشکار دلیلیں دے کر کے بھیجا. مقصد کیا تھا؟ تاکہ سماج میں عدل و انصاف کا قیام ہو سکے. لیکن یہ عدل و انصاف کا قیام بھی مقصد نہیں ہے, ذریعہ ہے اس تک پہنچنے کے لیے, قرب خدا حاصل کرنے کے لیے. یہ ساری شریعتیں, یہ سارے ادیان, انبیاء کی تمام تعلیمات, ان کی ساری زحمتیں, ان سب کا مرکز و محور ایک ہے, قرب خداوند متعال. انسان اس سے زیادہ کوئی اور قیمتی چیز حاصل نہیں کر سکتا. قرب خدا سے بڑھ کر کے کسی چیز کی بھی قیمت نہیں ہے. چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے خطرہ بھی اس کے لیے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی نقل اور اس جیسی مشابہ چیز, جعلی چیزوں کے آنے کا امکان اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. ہیرا بہت قیمتی ہے نا, جعلی ہیرا, نقدی ہیرا کتنا بازار میں آ جاتا ہے. جس چیز کی قیمت نہیں ہوتی ہے اس کی نقل بنانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کرتا ہے. وہ کنکر پتھر جو سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں اس جیسا بنانے کی کوئی کوشش کرتا ہے؟ کبھی نقلی کنکر پتھر بھی آپ کو بازار میں جو ہے نظر آیا؟ نہیں نظر آیا نا, اس لیے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن نقلی ہیرے بہت مل جائیں گے آپ کو, کیونکہ ہیرا کمیاب بھی ہے, گراں بہا بھی ہے, اور اس کی طلب بھی لوگوں کو بہت ہے. اسی طرح سے قرب خدا جو ایک گراں بہا گوہر ہے, ایک قیمتی چیز ہے, اس جیسا بنانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے. لہذا آپ دیکھیں گے, میں نے بھی عرض کیا, کہیں تصوف ہے, کہیں عرفان ہے, کہیں تپسیا ہے, بہت سارے ایسے افراد مل جائیں گے جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم آپ کو خدا تک پہنچا سکتے ہیں. لہذا اس راہ میں انسان کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. سیر و سلوک کا راستہ بہت دشوار ہے, سیر و سلوک کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے. لہذا ضرورت ہے کہ جو لوگ قرب خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں, سیر و سلوک کے راستے پر جو لوگ گامزن ہیں, پہلے تو وہ پورے اخلاص کے ساتھ اس راہ میں قدم رکھیں, اور اس راہ میں قدم رکھنے کے بعد ثبات قدم کا ثبوت دیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ عرفانی منزلوں کو طے کرنے کے لیے, سیر و سلوک کے راستوں کو طے کرنے کے لیے چل تو پڑتے ہیں, لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد تھک جاتے ہیں, سستی ان کے اندر آنے لگتی ہے. تساہلی پیدا ہو جاتی ہے، آرام پسندی آ جاتی ہے، اب وہ سمجھتے ہیں یہ بس اتنا ہی کافی ہے اور ہم اس منزل تک پہنچ گئے. نہیں، جتنا اس راستے میں آپ بڑھتے جائیں گے اتنا ہی خطرات میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا. جتنا راستہ طے ہوتا جائے گا اتنی ہی منزل مشکل سے مشکل تر ہوتی جائے گی. آپ دیکھیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کوہ نوردی کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، جو پہاڑ کے دامن میں کھڑا ہوا ہے، فرض کیجئے کہ ایک انسان وہ ہے جس نے 2 میٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، وہ اگر 2 میٹر سے گرے گا تو تھوڑی سی اسے چوٹ آئے گی، لیکن جو چوٹی کے قریب پہنچ چکے ہیں ان کے قدم اگر کہیں لڑکھڑا گئے، وہ اگر گریں گے تو چکنا چور ہو جائیں گے، ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، کچھ ان کے ہاں باقی نہیں بچے گا. یہی حال ہے عرفانی راستوں کا، پرخطر راستہ ہے. انسان جتنا قدم بڑھاتا جائے اتنا ہی زیادہ اسے چوکس ہونا چاہیے، اتنا ہی زیادہ اسے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ تھک کر کے رک گیا، اگر اس کے قدم بھٹک گئے تو نہ صرف یہ کہ وہ منزل تک نہ پہنچ سکے گا بلکہ ایسے ایسے خطرات سے دوچار ہو جائے گا جو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے بھی قدم ہی نہیں بڑھایا ہے. جتنا اوپر سے گرے گا اتنا ہی چوٹ زیادہ لگے گی. لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اس وادی میں بہت ہوشیار رہے. شیطان ان لوگوں کو بہکانے کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے جنہوں نے اس وادی میں قدم رکھا ہی نہیں ہے، جو اس سفر پر نکلے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے سیر و سلوک کی منزلیں طے کی ہی نہیں ہیں. شیطان کو ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پہلے ہی سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ اپنا وقت ان کے اوپر ضائع نہیں کرتا ہے. شیطان کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہوتی ہے جو اس وادی میں قدم رکھ چکے ہیں، جو اس طرف چل چکے ہیں، لیکن جو ابھی چلے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اس وادی میں قدم رکھا ہی نہیں ہے، شیطان کو ان کی طرف سے پورا اطمینان ہے، وہ ان کے لیے اپنا وقت برباد نہیں کرتا. چنانچہ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو آپ نے عبداللہ ابن جندب کو خطاب کر کے بیان کیا ہے. عبداللہ ابن جندب امام کے نہایت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، محرم اسرار لوگوں میں سے ہیں. اس طرح کی باتیں امام ہر ایک سے بیان بھی نہیں کرتے، انہی لوگوں سے بیان کرتے تھے جو اسے برداشت کر سکیں، جو اسے سمجھ سکیں. چنانچہ شیطان کا شکار کون بنتے ہیں، شیطان کن لوگوں پر اپنے حملے کرتا ہے، کن لوگوں کے لیے شیطان کا خطرہ زیادہ ہے، کیونکہ شیطان تو وہی ہے نا جس نے قسم کھائی ہے، عزت خداوندی کی قسم کھا کے کہا ہے جب تم کے بہکائیں گے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیری عزت کی قسم ہم ان سب کو بہکائیں گے. ہاں وہ افراد چوٹی پر پہنچ گئے سوائے تیرے ان بندوں کے جو عباد مخلص ہیں، جو چوٹی پر پہنچ چکے ہیں، جو پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں. جتنا چڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم ان کو بہکانے کی کوشش کریں گے، مگر جو چڑھتے چڑھتے سے بات ہے قدم سے کام لیتے، کہیں تھکے نہیں، کہیں سستی نہیں، کہیں تساہلی نہیں، کسی منزل پر رکے نہیں، کسی منزل پر پہنچ کے مغرور نہیں ہو گئے. بہت اہم بات ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم جب عبادت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں ہمارے اندر ایک غرور سا پیدا ہو جاتا ہے، ہم وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم وہ ہیں جو نماز عشاء پڑھتے ہیں، ہم وہ ہیں جو دعائیں پڑھتے ہیں، ہم وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، اپنے کو ایک بڑائی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. یہی وہ منزل ہوتی ہے جہاں شیطان کے جال میں ہم پھنسنے لگتے ہیں. چنانچہ امام عبداللہ ابن جندب سے خطاب کر کے چند باتیں بیان کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے جو اپنا جال پھیلایا ہے وہ خاص کر ہمارے شیعوں کے لیے پھیلایا، خاص کر ہمارے چاہنے والوں کے لیے پھیلایا ہے. ہمارے چاہنے والے ہوشیار رہیں، ان پر شیطان کا وار زیادہ سخت ہوگا. وہ اس بات سے مطمئن نہ ہو جائیں کہ اب ہمیں شیطان کیا بہکا سکتا ہے، نہیں، ان کے لیے شیطان کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی حدیث میں امام یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے ہیں کون. اپنے چاہنے والوں کے اپنے شیعوں کے صفات بھی امام نے کسی حدیث میں بیان کیے. دونوں باتیں اسی حدیث میں ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن جندب سے خطاب کر کے امام فرماتے ہیں, یا عبداللہ لقد نسب ابلیس حوائله فی دار الغرور. اے عبداللہ ابن جندب, شیطان نے اس دار غرور میں, اس دنیا میں جو فریب کی جگہ ہے, جو دھوکے کی جگہ ہے, جس کے رنگینیاں انسان کو یہ جو ہے فریفتہ کر لیتی ہیں, فریب دیتی ہیں, اس دار غرور میں شیطان نے اپنے جال کو پھیلایا ہے. فما یقصد فیہا الا اولیاءنا, جو شیطان نے جال پھیلایا ہے اس کے اس جال کا نشانہ کون ہے, ٹارگیٹ کون لوگ ہیں, کنہیں گرفتار کرنا چاہتا ہے وہ. شکاری اپنا جال بچھاتا ہے جنگل میں تو ہر جانور کو نہیں پکڑنا چاہتا, کچھ اس کے خاص نشانہ ہوتے ہیں, خاص ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ فلا جانور کا شکار کرنا ہے ہمیں. شکاری سارے جانور کے لیے جو بھی ہاتھ آ گیا نہیں, خاص اس کا ایک نشانہ ہوتا ہے, ٹارگیٹ ہوتا ہے. شیطان نے اس دنیا میں جو جال پھیلایا ہے اس کے جال کا نشانہ کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے شیعوں کے. فما یقصد فیہا الا اولیاءنا, اس کا مقصد صرف اور صرف ہمارے چاہنے والے ہیں, صرف اور صرف ہمارے شیعہ ہیں, وہ ہمارے شیعوں کو شکار کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد شیعوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ شیعہ ہیں کون. یہ مت سمجھ لینا کہ جو زبان سے اپنے کو شیعہ کہتے وہی شیعہ ہے, جو ہمارا قصیدہ پڑھتے وہی شیعہ ہے, جو ہمارے حق میں نعرہ لگا دے وہی شیعہ. نعرہ تو سبھی لگاتے ہیں, اہل بیت تو عظیم کردار ہے, کون ہے جو ان کا نعرہ نہیں لگاتا, کون ہے. گنتی کے شاید آپ کو کہیں ڈھونڈنے سے دو چار خبیص مل جائیں گے جو دشمن اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں, ورنہ آپ دنیا میں جہاں چلے جس نے اہل بیت کو دیکھا پہچانا پرکھا وہ ان کا شہدا ہے, ان کا چاہنے والا ہے. وہ چاہے عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ سنی ہو, کوئی بھی ہو. تو صرف چاہت کا نام تشیع نہیں ہے, اس کی پہچان بتاتے ہیں مولا کہ کس نے کس کے لیے شیطان نے جال بچھایا, وہ ہمارے چاہنے والے ہیں کون. فما یقصد فیہا الا اولیاء انا, وہ ہیں کون. لقد جلت الآخرة فی اعینہم حتى ما یریدون بها بدلا, ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جن کی نگاہوں میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ اسے وہ کسی قیمت پر بیچنے کو تیار نہیں ہوتے. وہ آخرت کا ان کی نگاہ میں کوئی جو ہے بدل نہیں ہے, ہر چیز ہر اس چیز کو وہ ٹھکرا دیتے ہیں جو آخرت سے ٹکرا جائے. وہ ساری چیزیں جو راجو خدا تک پہنچنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں ہمارے چاہنے والے, ان سب سے اپنے کو دور کر دیتے ہیں. اتنی عظیم ہے ان کی نگاہ میں. آخر ہوتا ہے نا, ہمارے ایک چیز ہماری نگاہ میں بڑی عظیم ہے. فرض کیجئے کہ ہمارے باپ دادا کا گھر تھا, وہ ہمیں بڑا عزیز ہے, ہم اس کو نہیں بیچنا چاہتے. ایک صاحب آتے ہیں جی 1 کروڑ روپیہ لے لیے بیچ دیے, نہیں نہیں ہم نہیں بیچیں گے, مگر آئے 1 ارب روپیہ لے لیجیے. اب 1 ارب روپیہ جب آ جاتا ہے تب وہ باپ دادا کا عزیز گھر, پیارا گھر جو ہے اس کی قیمت کم. بہت عزیز تھا ہمیں, بڑی عظمت تھی اس کی. جی ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں, ہمارا بچپن یہاں گزرا ہے, ہم نہیں دے سکتے ہیں قیمت اس کی, 1 کروڑ کی گنیم ہم نہیں دیں گے. لیکن جب 1 ارب ملنے لگی قیمت 100 کروڑ روپے, تب 100 کروڑ کی عظمت ہماری نگاہ میں زیادہ ہے اس گھر کے مقابلے میں. ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جن کی نگاہ میں آخرت بڑی عظیم ہے, اتنی عظیم ہے کہ کوئی چیز بھی آپ دے دیں کسی قیمت پر بھی وہ اس کو ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں ہوتے. ہمارے چاہنے والے وہ ہیں کہ حکم خدا کو کسی قیمت پر پامال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. الگ الگ لوگ ہوتے ہیں نا, بعض وہ ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے نارمل حالات اگر ہے تو نماز بھی پڑھیں گے, حجاب بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, مفت بھی ہے, زکات بھی ہے, مسجد بھی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی نے کسی دن ان کی جاب سے اس کا ٹکراؤ ہو جائے, ان کے کاروبار سے ٹکراؤ ہو جائے, یا ان کے دوست کی کسی خواہش سے ٹکراؤ ہو جائے, تو کچھ وہیں چھوڑ دیتے ہیں, کچھ نہیں, اتنے اپنے رکتے ہیں. آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہوا کریں, हमारी जॉब अगर खतरे में पड़ जाती है तो पड़ जाए, लेकिन अगर जान पर बन जाए तो पीछे हट जाते हैं, अगर नामूस की बात आ जाए तो पीछे हट जाते हैं। हर एक के दीन की कीमत होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके दीन की कोई कीमत नहीं है, कोई चीज उन्हें दीन से पीछे हटाने पर मजबूर नहीं कर सकती है, वो है हमारे चाहने वाले। शैतान ने जाल बिछाया है, किसके लिए जाल बिछाया? फमा यक्सदु फीहा इल्ला औलिया अना, सिर्फ और सिर्फ हमारे चाहने वालों के लिए, हमारे शहजाइयों के लिए, हमारे शियों के लिए। शिया है कौन? वलकद जल्लतिल आखिरतु फी अयुनिहिम, उनकी निगाहों में आखिरत इतनी अजीम है, इतनी जलील कदर है कि हत्ता मा युरीदून बिहा बदलन, उसका बदल उनकी निगाह में कुछ नहीं है। ये कौन है हमारे शिया? फिर दूसरी सिफत बयान करते हैं, आ आ अला कुलूबिन खुशियत नूरन। हमारे शिया वो हैं जिनके दिल नूर से भरे हुए हैं। कभी कभी दुनिया में बक्स होता है, सूटकेस होता है, अटैची होती है, बैग होता है, बर्तन कोई होता है जिसके अंदर हम कोई मादी सामान रखते हैं, अपनी अटैची में, अपने जो है सूटकेस में अपना कपड़ा रखते हैं, भर देते हैं उसके अंदर से। कभी कभी एनर्जी का जखीरा किया जाता है, बाज बर्तन वो होते हैं, बाज जरूर वो होते हैं जिनके अंदर एनर्जी को जमा किया जाता है। जब बिजली बनती है तो बिजली को एक जगह पर जखीरा किया जाता है। बिजली क्या एनर्जी है? तवानाई है। ये मादियात में, ये जो है महसूसात में, एनर्जी सबसे अहम मजहर एनर्जी का रोशनी है, नूर है। जितनी ज्यादा एनर्जी और तवानाई नूर में पाई जाती है, रोशनी में पाई जाती है, उससे ज्यादा एनर्जी किसी और चीज में नहीं पाई जाती है। तो मादी दुनिया में अगर इस मादी एनर्जी को जैसे किसी जगह पर जखीरा किया जाए तो रोशनी यानी तवानाई का सबसे बड़ा मजहर, नूर यानी एनर्जी का सबसे बड़ा मजहर। तो एक मादी एनर्जी है और एक मानवी एनर्जी है। इमाम फरमाते हैं हमारे शिया वो हैं जिनके दिलों में मानवी ताकत कूट कूट के भर दी गई है। खुशियत फी कुलूबिहिम नूरा, आह आह अला कुलूबिन खुशियत नूरा। हमारे शिया वो हैं जिनके दिल नूर से भरे हुए हैं, यानी मानवी एनर्जी, मानवी तवनाई उनके अंदर कूट कूट करके भर दी गई है। वो इन्नमा कानत दुनिया इंदहुम बेमंजिलत शजाइल अरकम। हमारे चाहने वाले वो हैं, हमारे शिया वो हैं जिनकी निगाहों में दुनिया उस खुशनुमा सांप के मानंद है जो फरेब देता है। जंगलों में, सहराओं में कुछ सांप वो होते हैं जो अपने दुम के बल खड़े हो जाते हैं। दूर से देखने वाला क्या समझता है? खूबसूरत छड़ी है जो खड़ी हुई है, उस खूबसूरत छड़ी को हासिल करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जब वो उसके करीब आता है तो सांप उसे डस लेता है, सांप उसे डस लेता है। लेकिन अगर आपको ये मालूम हो जाए कि ये वही खतरनाक सांप है जो हमें फरेब देने के लिए, इस तरह से जो जमीन पर रेंगता था वो हमें फरेब देने के लिए डूब के बल खड़ा हुआ है ताकि हम करीब जाएं और वो हमें डस ले, अगर आपको पता है तो आप कभी उसके करीब जाएंगे? आप कभी उसके करीब नहीं जाएंगे। हमारे चाहने वाले शिया वो है जिनकी निगाह में दुनिया उसी फरेब देने वाले सांप के मानंद, उनको पता है कि ये जहरीला सांप है, वो कभी भी उस दुनिया के करीब नहीं जाते हैं, हमेशा उस दुनिया से दूर। तारिक दुनिया होते हैं, लेकिन तारिक दुनिया होने का मतलब फराइज से करारा कशी नहीं है। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, एक है आशिक दुनिया होना, एक है दुनिया में अपने फराइज को अंजाम देना। अल्लाह ने इस दुनिया में कुछ फराइज हमारे मुअय्यन किए हैं, कुछ फरीजा हमारे बच्चों का हमारे ऊपर है, कुछ फरीजा हमारी बीवी का हमारे ऊपर है, कुछ फरीजा हमारे समाज का हमारे ऊपर है। हमारी जिम्मेदारी और ड्यूटी है कि अपने उन फराइज को पूरा करें। बच्चों के खाने का इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों के लिबास का इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है, بچوں کے لیے گھر کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بچوں کے حفظان صحت کا انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، سماج کے اندر اگر پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے فرائض کو دنیا میں انجام دیں گے مگر عشق دنیا ہمارے دل میں نہ ہوگا۔ بعض دفعہ تاریخ دنیا کا مطلب سب کو چھوڑ دیا، بچے بھوکے ہیں تو رہا کریں، ہم سے کیا مطلب، ہمارا کام تو فقط تسبیح پڑھنا ہے، بچہ اگر بیمار ہے تو مرا کریں کم پاس، ہم سے کیا مطلب ہے، ہمارا کام تو فقط دعائیں پڑھنا ہے۔ نہیں، ترک دنیا اسے نہیں کہتے ہیں۔ امیر المومنین سے بڑا تارک دنیا کون ہو سکتا تھا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ امام زین العابدین سے بڑا تارک دنیا کون ہے؟ خود مولا کہتے ہیں نا، یا دنیا غرری خیری، جا جا کسی اور کے پاس جا، تین طلاق تجھے دے چکا ہوں، جہاں اب یہ جو ہے رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگر اسی علی کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کہ کبھی وہ علی بیکار بیٹھے، رن میں غازی، کھیت میں مزدور، ممبر پر حکیم، اللہ اللہ کتنے رخ ہیں ایک ہی تصویر کے، جہاں جس چیز، جہاں فریضہ جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اگر فریضہ کہتا ہے میدان جنگ میں آؤ تو میدان جنگ میں ہے، فریضہ کہتا ہے ممبر پہ جاؤ تو ممبر پہ ہے، فریضہ کہتا ہے کھیت میں جاؤ تو کھیت میں ہے، فریضہ کہتا ہے باغ میں جاؤ تو باغ میں ہے۔ تو ترک دنیا کا تصور جو اسلام کے اندر ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ہاں، عاشق دنیا، عاشق اگر ہوئے، فریفتہ ہوئے، شہدا ہوئے، تو یہ وہ سانپ ہے جو تمہیں نگل جائے گا۔ تو ہمارے شیعہ وہ ہیں جو اس دنیا میں اپنے فرائض کو تو انجام دیتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھاتے ہیں، لیکن کبھی دنیا کے شیدا نہیں ہو جاتے، دنیا کے عاشق نہیں ہو جاتے، کیونکہ جب عاشق ہو جائیں گے تو پھر اس دنیا کی خاطر تمام چیزوں کو تج دیں گے۔ عاشق یہ تو کرتا ہے نا، معشوق تک پہنچنے کے لیے جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، سب کو ہٹا کر کے وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں، ہمارے شیعہ عاشق دنیا نہیں ہے۔ آہ آہ علی قلوب حشیت نورا وانما کانت الدنیا عندهم بمنزلۃ الشجاع الارقم والعدو الاعجم۔ دنیا ان کی نگاہ میں اس بے رحم دشمن کے مانند ہے جو جس کی سمجھ میں نہ کوئی دلیل آتی ہے نہ کوئی منطق آتی ہے، کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کچھ سننے کو، بے رحم دشمن کہ اگر اس کے چنگل میں ہم پھنس گئے، اسے ہمارے اوپر رحم نہیں آتا، اسے آپ لاکھ سمجھائیں، اسے آپ لاکھ دلیلیں پیش کریں، اس کی سمجھ میں کوئی دلیل نہیں آتی، اس کو سمجھ میں اپنی ہی دلیل آتی ہے، کسی دوسرے کی دلیل نہیں آتی ہے۔ ایسا بے رحم اور بے منطق دشمن ان کی نگاہ میں، ہمارے چاہنے والوں کی نگاہ میں دنیا کی یہی حیثیت ہے۔ وہ انما کانت الدنیا عندهم بمنزلۃ الشجاع الارقم والعدو الاعجم، انسوا باللہ واستوحشوا مما به استأنس المترفون۔ ہمارے چاہنے والے شیعہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے مانوس ہیں اور دنیا کے عیاش اور عیش پرست لوگ جن چیزوں سے مانوس ہیں ان سے وہ وحشت زدہ ہیں۔ اگر دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں نا، کچھ کی پسند کیا ہے، کس چیز سے مانوس ہیں، کس چیز سے وحشت زدہ ہیں۔ تھوڑی دیر اگر نماز میں کہیں کسی کی نماز طولانی ہو جائے، پھر دیکھیے بعضوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ نماز پڑھ تو لیتے ہیں مگر ایک بوجھ سمجھ کے، نماز پڑھتے ہیں ایک بوجھ سمجھ کر، شب قدر میں کبھی کبھی پھنس جاتے ہیں شب داری کرنے کے لیے، مگر ان کے لیے بوجھ ہوتا ہے وہ۔ اور کچھ وہ ہیں جو عاشق عبادت ہیں، منتظر رہتے ہیں کب نماز کا وقت آئے اور ہم بارگاہ خدا بندی میں کھڑے ہو جائیں، بے چینی سے وہ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، بے چینی سے آسمان کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، کب رات آئے اور ہم رات میں اٹھ کر کے اپنے معبود کی عبادت کریں، نماز شب اور تہجد میں مشغول ہو جائیں۔ جس سے ہمیں انس ہوتا ہے، جس سے ہم مانوس ہوتے ہیں، اس کی جدائی ہمارے اوپر شاق ہوتی ہے نا، گنا گزرتی ہے اس سے ہمیں جدائی، اور خواہش یہ ہوتی کتنی جلدی دوبارہ ہماری اس سے ملاقات ہو جائے۔ لیکن بعد وہ ہوتے ہیں جس کو دیکھ کے انسان کو وحشت ہوتی ہے, دور سے دیکھا وہ آ رہے ہیں اور باپ رے باپ یہ آ گئے, ہوتا ہے نا. انسان بعض چیزوں سے وحشت زدہ ہوتا ہے اور بعض چیزوں سے مانوس ہوتا ہے. ہمارے شیعہ وہ ہیں جن کا انس کس سے ہے, جو اللہ سے مانوس ہے. اور دنیا کے عیش پرست افراد جن چیزوں سے مانوس ہے اس سے وہ وحشت زدہ رہتے ہیں. دنیا کے عیش پسند افراد انہیں اچھے کھانے سے انس ہوتا ہے, اچھی گاڑی سے انس ہوتا ہے, اچھے گھر سے انس ہوتا ہے, تفریح سے انس ہے, قہقہوں سے انس ہے, ہنسی مذاق سے انس ہے. یہی چیزیں تو ہوتی ہیں نا. کتنے ایسے افراد ہیں گھنٹوں یہاں سینٹر میں بیٹھے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, لیکن جیسے ہی دعا شروع ہوگی. کتنے ہی ایسے افراد آپ نے دیکھے ہوں گے مجلس ختم ہو گئی, مجلس سے پہلے یا مجلس کے بعد بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ نماز جماعت ہوتی ہے, مجلس ختم ہو گئی ہے, کھڑے ہوئے صحن مسجد میں یا صحن امام باڑا میں کھڑے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں, گفتگو چل رہی ہیں, ادھر مؤذن نے اذان دی, کیا وہاں سے جو ہے رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ یا یہ کہ آنگن میں کھڑے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں, مجلس میں کتنے لوگ شریک تھے, نماز میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ اب ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن بہت سے مقامات پہ دیکھا یہی گیا ہے, اگر مجلس میں 500 آدمی تھے تو نماز میں 100 آدمی بھی مشکل سے اکٹھا ہو پاتے. وجہ کیا ہے؟ انس نہیں ہے. اگر یہ مانوس ہوتے اللہ سے, اگر یہ مانوس ہوتے ذکر خدا سے, اگر ان کو انس ہوتا, انہیں انس نہیں ہے, وحشت زدہ ہیں. اگر شب قدر میں ان سے کہا گیا کہ 6 دن کی نماز پڑھ لو, اور اگر کہیں نماز جماعت سے ہو رہی ہے تو پیش نماز سے یہی کہا جاتا ہے رفتار اپنی بڑھا دیجیے. اگر تم کو پتا ہے کہ آج ہمیں جاگنا ہے, وہ اپنے کو تیار بھی کیے ہوئے ہیں کہ آج 365 دنوں میں سے آج ایک شب ہے جس دن ہمیں جاگنا ہے, اس کے باوجود کوشش یہی ہوتی جتنی جلدی. لیکن ایک وہ بھی ہے جو انتظار کرتے رہتے ہیں, اس وقت کا, اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کب ہمیں دنیا کے کاموں سے فرصت ملے اور ہم مسلح پہ جائیں. دنیا میں اپنے فرائض کو تو وہ انجام دیتے ہیں, مگر جس میں وہ فرائض کو انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کی روح بے چین ہوتی ہے کب ان جھمیلوں سے چھٹی ملے اور ہم مسلح عبادت پر پہنچے. ہمارے چاہنے والے کون ہیں؟ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ انیس باللہ, جنہیں اللہ سے انس ہے, جنہیں اللہ سے رغبت ہے. وَاسْتَوْحَشُوا بِمَّا بِهِسْتَأْنَسَ الْمُطْرَفُونَ, مطرف عیش پرست افراد جن چیزوں سے مانوس ہیں اس سے وہ جو ہے وحشت زدہ رہتے ہیں. اولئک اولیاء حقا, یہی ہیں حقیقت, یہی ہے کہ برحق یہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے یہی لوگ ہیں, یہ ہیں ہمارے شیعہ جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائے, اور شیطان نے انہی کو اپنا ٹارگیٹ بنایا ہے. لہذا اگر ہم شیعہ ہیں, اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, تو ہمیں مغرور نہیں ہو جانا چاہیے کہ جنت تو ہماری پکی ہے. نہیں, ہمارے لیے خطرہ زیادہ ہے کب کس مرحلے میں شیطان ہمیں اغوا کر لے. اور جو جتنی زیادہ اونچائی سے گرتا ہے اتنی ہی چوٹ زیادہ لگتی ہے. اگر آپ 10 فٹ کی اونچی چھت سے گریں گے تو چوٹ کم لگے گی, اور اگر 1000 فٹ اونچی چھت سے گریں گے تو چوٹ زیادہ لگے گی. ہم شیعہ اہل بیت ہو چکے, اہل بیت کے چاہنے والے ہو چکے ہیں, ہم نے محبت اہل بیت میں قدم رکھا ہے, ہم پہاڑ کی بلندی پر پہنچ رہے ہیں, چوٹی کے قریب پہنچ چکے ہیں. اگر ہم وہاں سے گریں گے, شیطان اگر ہمیں وہاں سے اغوا کرے گا, تو ہمارا کیا حشر ہوگا خدا ہی بہتر جانتا ہے. لہذا امام آگاہ کرتے, اے ہمارے چاہنے والوں, جو وہ چاہنے والے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں, ہوشیار ہو جاؤ, شیطان نے تمہارے ہی لیے جال بچھایا ہے. لیکن ہاں, اگر تم ثابت قدم رہ گئے, اگر تم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے, اگر تم اس کے جال میں اسیر نہ ہوئے, اگر کسی منزل پر پہنچ کر کے تم نے سستی نہ دکھائی, تساہلی نہ کیا, تو یقیناً ایک دن تم اس چوٹی پر پہنچ جاؤ گے جسے قرب خداوند متعال کہا جاتا ہے, جو ہر انسان کی فطرت کا کمال مطلوب ہے, جو ہر انسان کی فطری خواہش ہے, اور فطری خواہش اسی وقت مکمل ہوگی. خداوند عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما. پہلے تو تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں محبت اہل بیت سے آشنا کرایا، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کو قائم فرمایا، بار الہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو پہچان امام جعفر صادق نے بیان کی ہے، اور پھر ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح باسم ربك واستغفره انه كان توابا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونثنيه ونتوكل عليه، والحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك وبليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة، اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين، أما بعد، يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اے بندگان خدا، آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقوی دیتا ہوں کہ ساری عبادتیں اللہ نے اسی زیور تقوی سے آراستہ کرنے کے لیے معین کی۔ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکات، جتنی بھی عبادت اسلام میں ہیں، سب کا ہدف اور مقصد تقوی، اور خود تقوی مقصد نہیں ہے بلکہ خود تقوی بھی ذریعہ ہے اس فلاح کا، اس کامیابی کا، اس چوٹی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو ہماری خلقت کا مقصد ہے، یعنی اللہ سے تقرب، اس کمال مطلوب کا حصول۔ انسان کو اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ یہی کوشش کرنا چاہیے کہ جو قدم اٹھائے اسے وہ تقوی سے قریب کر سکے، کیونکہ اگر انسان کے اندر یہ نعمت نہیں پائی جاتی، اگر انسان اس دولت سے محروم ہے، تو چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی دولت مند ہو، اس سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی محتاج نہیں ہے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے، ہم ان عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ بار الہ یہ ماہ رمضان ہے، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اس مہینے میں روزہ رکھ سکیں، نہ کہ صرف عام روزہ بلکہ خاص الخاص روزہ رکھ سکیں۔ پالنے والے ہم نے اس میدان میں قدم تو رکھ دیا ہے, اس بات کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں, شیطان سے بچنے کے لیے کوشاں بھی ہیں, لیکن معبود راستہ بہت سخت ہے, شیطان بہت طاقتور ہے, کٹھنائیاں اس راہ میں بہت ہیں. اگر تیری طرف سے توفیق نہ ملی, اگر تیری مدد ہمیں حاصل نہ ملی, بہت مشکل ہے کہ ہم تیری مدد کے بغیر, بلکہ محال ہے کہ ہم تیری مدد کے بغیر اس راہ میں کامیاب ہو سکیں. پالنے والے ہماری مدد فرما, ہمیں توفیق عنایت فرما, بارِ الٰہی امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و ارصاد میں شمار ہو سکیں. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم
صل على
محمد
وعلى آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. أما بعد, فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہماری گفتگو کا آغاز عام طور سے شرعی احکام سے ہوتا ہے. شرعی مسائل کے سلسلے میں آج چاند کے مسئلے کو ہم نے عنوان قرار دیا ہے. کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ کس طرح سے ثابت ہو سکتی ہے؟ اگرچہ ہمارے یہاں زیادہ تر رمضان اور عید ہی کا مسئلہ پیش آتا ہے, لیکن بہرحال 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے یہ ہے مسئلہ. چار طریقے وہ ہیں جس پر تمام مراجع کا اتفاق ہے. پانچواں اور چھٹا طریقہ وہ ہے جس پر کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے, چار سب مانتے ہیں. پہلا راستہ پہلی ثابت ہونے کا یہ ہے کہ انسان چاند کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لے. جس کسی کو چاند نظر آ گیا اس کے لیے اگلا دن پہلی ہے, کوئی مانے نہ مانے, کسی کو نظر آئے نظر نہ آئے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ اتنے لوگ دیکھ لیں چاند شہر میں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں چاند ہو گیا. اب ان دیکھنے والوں کا عادل ہونا بھی شرط نہیں ہے, وہ عادل ہوں. اتنے لوگوں نے دیکھ لیا, اس کو پوچھو تو ہاں ہم نے بھی چاند دیکھا, ہم نے بھی چاند دیکھا. کہ معمولاً 100-200-500 آدمی مل جل کر کے جھوٹ بولے ایسا ہوتا نہیں ہے. انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں چاند ہو گیا, تو یہاں پر اگلا دن پہلی تاریخ مانی جائے گی. تیسرا راستہ یہ ہے کہ دو شاہد عادل گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. دو شاہد عادل گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے. عادل سے مراد آپ جانتے ہیں کہ عادل اسے کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ نہ کرے اور گناہ صغیرہ پر اسے اصرار نہ ہو, بار بار اسے انجام نہ دے, اسے عادل کہتے. دو شاہد عادل, دو عادل اگر گواہی دے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا. فرض کیجئے کہ اتوار کو سنڈے کو کوئی صاحب کہیں, دو لوگ آ کر کے کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے, تو ان کی گواہی مان لی جائے گی, دوسرے دن پہلی اعلان ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ دو دوسرے عادل سے ان کی گواہی ٹکرا نہ جائے. فرض کیجئے کہ چار آدمی کھڑے ہوئے چاند دیکھ رہے تھے, چاروں عادل تھے, چار آدمی آئے چاند دیکھنے کے لیے, چاروں عادل تھے, آنکھوں کی روشنی دونوں کی چاروں کی ایک ہی جیسی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ایک دکھائی نہیں دیتا ہے اور ایک بہت تیز ہے دیکھنے میں, نہیں. اور ان چاروں کو پتا ہے کہ چاند کہاں پہ ہوتا ہے, کس سائٹ میں ہوتا ہے, جہت بھی پتا ہے, اینگل پتا ہے چاند نکلنے کا, یہ ساری چیزوں بھی میں برابر ہے. دو کہتا ہے میں نے چاند دیکھا, دو کہتے ہیں میں نے چاند نہیں دیکھا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے, ان کے لیے تو ہو جائے گا چاند ثابت, اگلا دن پہلی ہے, لیکن دوسروں کے لیے اب ان کی گواہی معتبر نہیں رہ جائے گی, کیونکہ ان کی گواہی دو دوسروں سے ٹکرا رہی ہے. اگر واقعی چاند ہوتا تو ان کو بھی نظر آتا, انہیں چاند نظر نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہو,
کچھ اور دیکھا ہوگا سمجھا کہ یہ چاند ہے. خاص طور سے 29 کے چاند میں ہو جاتا, خصوصاً اگر آپ کو عید کی جلدی ہو, اگر عید کی جلدی ہو چاند ہو بھی جاتا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے, ان کو تو بہرحال جس نے خود دیکھا ہے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے نہیں دیکھا ہے, لیکن ہمارے لیے کوئی ترجیح نہیں ہے. وہ کہہ رہے نہیں ہوا ہے, کہہ رہے ہو گیا, ہم کی گواہی کو نہیں مانیں گے. یا یہ کہ ایک شہر نکلا ہے دیکھنے کے لیے, 20-25-50 آدمی, ہر کوئی چاند دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں عادل بھی ہیں غیر عادل بھی ہیں, سبھی طرح کے لوگ ہیں. بہرحال دو شاہد عادل کہتے ہمیں چاند نظر آ گیا, بقیہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا, تو بھی ان کی گواہی نہیں مانی جائے گی, چاہے ان دو کے علاوہ جتنے ہیں سب غیر عادل کیوں نہ ہو. تعداد زیادہ ہے نا, 100-200 آدمی ہیں, کہہ رہے ہیں ہم کو چاند نظر نہیں آیا, یہ دو فقط کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے. ہم جھٹلائیں یہ نہیں ان کو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, گواہی ان کی ہمارے لیے مؤثر نہیں. اس طرح اگر ایک آدمی گواہی دیتا, ایک آدمی کو ہم جھٹلا تو نہیں سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, لیکن اس کی گواہی کا فائدہ نہیں ہے. ان دو آدمیوں نے جو دعویٰ کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے, اور بقیہ پورا شہر کہہ رہا ہم نے چاند نہیں دیکھا, ہمیں چاند نہیں, سب چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, 25-50-100-200-500 آدمی چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر کسی کو چاند نظر نہیں آیا سوائے ان دو کے. جھٹلائیں گے نہیں ہم ان کو, مگر ان کی گواہی کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی اثر نہیں ہے, چاند نہیں مانا جائے گا. چاند بھی دیکھا جائے تو سورج ڈوبنے کے بعد چاند دیکھا جائے, دن میں نہیں. کوئی صاحب اگر دعویٰ کرے کہ ہم نے سورج ڈوبنے سے پہلے چاند دیکھا ہے, تو خصوصاً آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ اس سلسلے میں کے تو پھر مسائل بھی موجود ہے کہ وہ گواہی نہیں مانی جائے گی اگر ہم نے چاند تو کہا جائے کہ دن میں چاند دیکھا ہے. یہ تو ہو گیا تین طریقہ. چوتھا یہ ہے کہ 30 دن پورے ہو گئے ہوں. شعبان کو آپ نے جب سے شروع کیا تھا شریع اساس پر, بنیاد کے اوپر پہلی جو آپ کی ہو گئی تھی, آپ کے 30 دن پورے ہو گئے. اور فرض کیجئے کہ ابھی آپ نے چاند نہیں دیکھا, جا کر کے کسی نے چاند نہیں دیکھا تھا, اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, چاند دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. 30 دن پورے ہو گئے تو مہینہ آپ کا پورا ہو گیا. یہ چار شرعی طریقے وہ ہیں جسے سب مانتے ہیں سارے مراجع. پانچواں طریقہ چاند کے ثابت ہونے کا یہ ہے کہ حاکم شرع حکم کر دے. کیا بتا آیت اللہ سیستانی اس طریقے کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہو سکتا, لیکن دیگر مراجع جو ہیں وہ مانتے ہیں اگر حاکم شرع حکم کر دے کہ چاند ہو گیا, ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں آئی, یقین بھی نہیں ہے, ہم نے خود بھی نہیں دیکھا, 30 دن پورے بھی نہیں ہوئے, 29 دن ہوئے ہیں کل, اور 29ویں دن حاکم شرع نے حکم کر دیا. بغیر سیستانی کہتے ہی نہیں حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوگا, مگر دیگر مراجع آیت اللہ خامنئی وغیرہ کہنا ہے کہ نہیں حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت ہو جائے گا. آیت اللہ خوئی کے یہاں بھی ہے کہ حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوگا.
اچھا آیت اللہ خوئی والوں کا مسئلہ چاند کا,
والوں کا کیا مطلب,
یعنی جو اس کی تقلید میں
بتا تو ہیں آپ کو,
آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خوئی کا الگ ہے.
یہاں تک ابھی جو فرق ہے وہ بھی عرض کریں گے, وہ فرق ہے افق میں, اس میں کوئی فرق نہیں. جہاں تک میں نے آپ کو عرض کیا ہے کوئی فرق نہیں ہے آگے سیستانی آگے خوئی میں. چھٹا طریقہ اور ہے چاند کے ثابت ہونے کا, وہ یہ ہے کہ سائنسداں نجوم کے ماہرین منجمین فلکیات کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ حساب لگا کے بتا دے کہ ہاں چاند ہو گیا. تو وہاں کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کے کہنے سے ذاتی طور پر یقین ہو گیا, ایک ہے یقین ایک ہے گمان, دو شاہد عادل جب گواہی دیتے ہیں تو یقین ضروری نہیں ہے کہ ہمیں حاصل ہو جائے. حالانکہ ہمیں ان کے کہنے سے یقین نہیں ہوا, مگر چونکہ دو شاہد عادل گواہی دے رہے ہیں, شرط یہ کہ ٹکراؤ نہ ہو, ان کی بات کا ماننا ہم پر واجب ہے. یقین آپ کو کسی طریقے سے بھی ہو جائے, کسی طرح سے بھی آپ کو یقین اگر حاصل ہو جاتا ہے کسی چیز کا, تو آپ کے لیے حکم شرع ہے, حکم دین ہے. اگر سائنسدانوں کے حساب کتاب لگانے سے آپ کو یقین ہو گیا, یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ 100% صحیح کہتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ آپ کے لیے شرعاً قابل قبول ہے, آپ اسے مان سکتے ہیں. اگر سائنسدانوں نے کہہ دیا کہ چاند ہو جا آج چاند ہوگا, اگر سے چاند نظر نہیں آیا آپ کو اور آپ کو ان کے کہنے پر یقین ہے, تو کل آپ کے لیے پہلی ہے, کل آپ کے لیے پہلی ہو جائے گی. یہ سب کا مسئلہ ہے. اب یہاں پر اگر آپ کو ان کے کہنے سے یقین نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ سائنسدان بھی ضروری نہیں ہے, سائنسدانوں کی رائے بھی بدلتی رہتی ہے, ان کے بھی نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایک تھیوری آج پیش کی جاتی ہے, لوگ اسے مان بھی لیتے ہیں, انعام بھی مل جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, کچھ دنوں کے بعد دوسرا نظریہ آ جاتا ہے. وہ بھی بشر ہیں, حساب کتاب کرتے, حساب کتاب ممکن ہے ان کی بھی غلطی ہو جائے. اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے ان کی باتوں پر, تو اس صورت میں صرف فی الحال ایک پرجہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پھر بھی ان کی بات مان لی جائے گی, وہ ہیں آیت اللہ سید محمد حسین صلی اللہ. بقیہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, اس صورت میں ان کے کہنے سے چاند ثابت نہیں ہوگا. یہ چھ طریقے ہیں چاند کے دیکھے جانے کا. اب ایک اور مسئلہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ چاند ہوا مگر ہمارے شہر میں نہیں ہوا, نیو جرسی میں چاند نہیں ہوا, کہیں اور چاند ہوا ہے. تو کیا ان کا چاند وہاں ثابت ہو گیا ہے, یعنی وہاں واقع سب نے دیکھ لیا, کہ دو شاہد عادل نے گواہی دی اور اس کے مقابلے میں کوئی ٹکراؤ کوئی تعارض نہیں ہے, چاند ثابت ہو گیا وہاں پر, تو کیا ان کا ثابت چاند ہمارے لیے بھی قابل قبول ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے وہ شہر واقع کہاں ہوا ہے. آیت اللہ خوئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شہر کہیں بھی واقع ہوا, مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, جنوب میں ہو, شمال میں ہو, کہیں بھی وہ شہر واقع ہوا ہو, اگر اس شہر سے ہمارے شہر کی رات کا کوئی حصہ ملتا ہے, شروع کا حصہ ملتا ہو, آخر کا حصہ ملتا ہو, کوئی حصہ ہمارا یا ہمارے ان کی رات ایک ہی ہو, اگر ہماری رات ان کی رات سے کسی بھی حصے میں جو ہے مشترک ہے, تو ان کا چاند ہمارے لیے کافی ہے. لندن میں چاند ہو گیا, فرض کیجیے لندن سے یہاں کا فرق 6.5 گھنٹے کا, 5 گھنٹے کا فرق ہے, 5 گھنٹے کا فرق اور ہماری رات ماشاءاللہ 7-8 گھنٹے کی رات ہے, تو 1-2 گھنٹہ ہمارا ان کا یہ جو ہے مشترک ہے. ارجنٹائنا میں چاند ہو گیا, برازیل میں اگر چاند دیکھ لیا گیا تو ہماری ان کی رات چونکہ مشترک ہے, کامن ہے. لاس اینجلس میں چاند ہو گیا, ایسٹ میں ہو جائے, ویسٹ میں ہو جائے, کہیں بھی چاند ہو جائے, اگر ہماری رات کا کوئی حصہ ملتا ہے تو ان کا چاند ہمارے لیے بھی کافی ہے. یہ آیت اللہ خوئی کا مسئلہ ہے.
اللہ رات مغرب سے شروع ہوتے نا,
ظاہر سی بات ہے کہ مغرب سے شروع ہو کر کے طلوع فجر تک, صبح 7 بجے تک, یہ ہماری رات ہوگی. کوئی حصہ بھی اگر ہمارا مل گیا تو ہمارے لیے کافی. یہ آیت اللہ خوئی کا مسئلہ ہے. آیت اللہ سیستانی اسے نہیں مانتے, ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ اس شہر کا چاند ہم مانیں گے جس کا افق ہمارے افق سے ایک ہو. افق ایک سے کیا مراد ہے؟ کہتے افق ایک ہونے کا مراد یہ ہے کہ اگر وہاں چاند ہو گیا ہے تو ہمارے شہر میں اگر کوئی جو ہے رکاوٹ نہ ہو, بادل نہ ہو, غبار نہ ہو, تو ہمارے یہاں بھی یقیناً چاند نظر آنا چاہیے. یعنی اگر آپ کے ایسٹ میں چاند ہو گیا ہے, نارتھ ایسٹ میں چاند ہوا ہے, اور آپ جو ہے نارتھ ویسٹ میں ہیں, تو یقیناً نارتھ ایسٹ کا چاند نارتھ ویسٹ میں جو ہے نظر آئے گا, کیونکہ نارتھ ویسٹ میں آتے آتے چاند کی عمر اور بڑھ جاتی ہے. جب کم عمری میں جو ہے چاند دکھ گیا تو زیادہ عمر ہو جانے کے بعد تو بدرجہ اولا وہ نظر آئے گا. تو نارتھ ایسٹ کا چاند نارتھ ویسٹ والے مانیں گے. لیکن فرض کیجئے کہ چاند یہ جو ہے ویسٹ میں ہوا ہے, تو ویسٹ کا ہونے والا چاند ایسٹ میں بھی دکھائی دے جائے یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر عمر زیادہ ہو چکی ہے چاند کی پیدائش کے بعد, اور ایسٹ میں اس کی عمر کم ہے, وہاں دکھنے کا امکان ہے, یہاں دکھنے کا امکان نہیں ہے, ان کا چاند ایسٹ میں نہیں مانا جائے گا. اسی طرح سے اگر ساؤتھ ایسٹ میں چاند نظر آ گیا ہے تو نارتھ ایسٹ میں ضروری نہیں ہے کہ چاند نظر آ جائے, لہذا ساؤتھ ایسٹ کا چاند نارتھ ایسٹ میں نہیں مانا جائے گا. نارتھ یہ کیا کہتے ہیں, نارتھ ایسٹ ہو یا نارتھ یہ جو ہے ویسٹ ہو, ساؤتھ ایسٹ کا چاند نارتھ ویسٹ میں قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نارتھ ایسٹ میں چاند نظر آ جائے اور ساؤتھ ویسٹ میں چاند نظر نہ آئے, یا اس کا الٹا ہو جائے. یہی نظریہ آیت اللہ سیستانی کا ہے, یہی نظریہ آیت اللہ خامنئی کا بھی ہے. امام خمینی کا نظریہ یہ تھا کہ ایسٹ میں کہیں بھی چاند ہو جائے پورے ویسٹ کے لیے اس چاند کو مان لیا جائے گا, پورے ویسٹ میں وہ چاند مانا جائے گا. لیکن آغا سیستانی اور آغا خامنئی کا نظریہ تقریباً
ایک نظریہ ہے. یہ تو چاند کے بارے میں تھے نظریات. اب ہوا کیا ہے موجودہ چاند کے بارے میں جو اتنا زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے, کیا مانے کیا نہ مانے. نارتھ امریکہ میں, پورے نارتھ امریکہ میں کہیں چاند دیکھنے کی رپورٹ نہیں ہے, صرف ایک شہر سے, یہ جو ہے ڈیٹرائٹ. ڈیٹرائٹ میں چاند دیکھا گیا, وہاں سے شہادت آئی. دو آدمیوں کا نام, تیسرے کا بھی کہا جاتا ہے اس کا نام نہیں سامنے آیا. دو آدمیوں کا نام, دونوں آدمی یہ جو ہے وہ شناختہ شدہ ہے, جانے پہچانے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا. پہلی بات تو یہ کہ پورے ڈیٹرائٹ میں سبھی چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. ڈیٹرائٹ ان شہروں میں ہے جہاں پر کئی 1 لاکھ سے زیادہ یہ جو ہے ہمارے لوگ آباد ہیں, اچھی خاصے سینٹر ہیں, مسجدیں ہیں. نظر صرف دو آدمیوں کو آیا, بقیہ کسی کو چاند نظر نہیں آیا. ان دو میں بھی ایک کہتے ہیں کہ ہمیں چاند نظر آیا ہے 7:47 پر, جبکہ سورج وہاں اس دن ڈوب رہا تھا 8:07 پر, یعنی سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے. تو ظاہری قرائن یہی ہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ بھی 29 کا چاند نظر نہیں آ سکتا. تو نمبر ایک, دو کے علاوہ کسی کو چاند نظر نہیں آیا. تو اگر سیستانی کے فتوے کے مطابق ان دو کی گواہی نہیں مانی جائے گی, الیاذ باللہ وہ جھوٹے ہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ان کو اپنا جو بھی ہوگا ان کو ہم جھوٹا نہیں قرار دیں گے, لیکن ان کی گواہی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. جیسے کہ ایک آدمی اگر گواہی دیتا ہے تو اس کو بھی ہم جھوٹا نہیں کہتے ہیں, مگر گواہی اس کی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں, اس سے کچھ ثابت نہیں ہو سکتا. نمبر ایک, دوسرے کو انہوں نے, ان دو میں سے ایک نے کب دیکھا؟ دن میں. دن میں چاند دیکھنا, اس سے ان کی شرط یہ کہ رات میں چاند نظر آئے. سورج ڈوبنے کے بعد وہ چاند نظر نہیں آیا. تیسری بات یہ ہے کہ ڈیٹرائٹ میں اگر چاند ثابت بھی ہو جائے تو وہ نیو جرسی کے لیے حجت نہیں ہے, کیونکہ ڈیٹرائٹ ہمارے جو ہے ویسٹ میں ہے, افق ہمارا ان کا الگ ہے, ہم ایک افق کے نہیں ہیں. لہذا اتوار کو چاند نکلنے کا امکان, یعنی ثابت ہونا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اس اعتبار سے دوشنبے کو, منڈے کو پہلی نہیں ہوئی, بلکہ 2 ستمبر جو ہے منگل کے دن پہلی ہے. دوشنبے کو چونکہ ہمارے 30 دن پورے ہو جائیں گے, ایسے بھی ہمیں مان ہی لینا ہے. یہ تھی کل چاند کی کہانی اور اس کے احکام اور اس کے یہ جو ہے سائل. اس بنیاد کے اوپر آج رمضان کی 4 تاریخ ہے, 4th تاریخ ہے شرعی مسائل کی بنیاد پر. اگر بعد میں کوئی ایسی واقعہ شہادت فراہم ہو جائے, کیونکہ بعید ہے کہ اب کہیں سے آئے کہ اچانک کہا جائے کہ فلاں شہر میں نیویارک سے 200 آدمی آ جائیں گے ہم نے چاند دیکھا ہے, تو وہ ایک الگ سی چیز ہو سکتی ہے. بات بدل دینا کوئی وہ نہیں ہے. یہ صاحب ایک دفعہ ہم کہہ چکے, اب کیسے اپنی بات بدلیں؟ نہیں, مرد کی زبان ایک یہ غلط ہے, مرد کی زبان 2 ہوتی ہے. ایک دفعہ ہم نے کسی بات کو غلط سمجھا, اعلان کر دیا, بعد میں اگر ہمیں صحیح بات پتا چل گئی تو مردانگی تو یہی ہے نا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا جائے. اگر کل کوئی ایسی چیز مل گئی شہادت, کوئی ایسی بات ہو گئی تو اپنی بات کو ہم واپس بھی لے سکتے ہیں, لیکن فی الحال جو شرعی بنیاد ہے, شرعی مسائل ہیں, شرعی اساس کی روشنی میں اس کے علاوہ اور کچھ کہنا ممکن نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد.
سائنس کے طریقے سے دیکھے تو کیا بری بات ہے اس میں؟ اس میں ہم جی ہاں, مگر آپ کا کہنا یہ تھی, یہ نہیں تھا کہ اگر ہم لوگ اگر سائنس پہ اگر بھروسہ کریں تو سب مرجوں کی طرف سے ہمارے پہ اجازت ہے.
بالکل,
تو غلطی
غلطی ہے ان لوگوں کی جو بھروسہ نہیں کرتے.
سائنس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ مارس پہ کیا ہو رہا ہے.